الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل صلوات پڑھیں حضران محترم اگرچہ میرے پاس سوال کا ایک پرچہ آیا ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ اس سوال کا جواب دیا جائے مگر جواب اتنا طولانی ہو جائے گا کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم آج کی رات اس کا تذکرہ نہ کیا جائے وجہ اس کی ہے کہ آج کی شب ام المومنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ عالم تشیع مناتا ہے اور چونکہ چاہنے والوں نے اس کا تذکرہ زندہ رکھا ہے اسی وجہ سے جناب خدیجہ کے نام کو لوگ پہچانتے بھی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ آج اس سوال کی وجہ سے بہت لمبا ٹائم اس سوال پر دے دیا جائے تو اگر گنجائش ہوئی تو کل اس سوال کا جواب دیا جائے گا اگر فقہی مسئلہ ہوتا تو شاید میں ایک دو لائن میں اس کا جواب دے کر کم از کم کچھ نہ کچھ حد تک جواب اطمینان بخش دے دیتا مگر اس مسئلے کا تعلق فقہی مسئلے سے نہیں ہے ایک ایسے اصولی مسئلے سے کہ جس تک اگر انسان نہ پہنچ پائے صحیح ڈائریکشن میں تو ہو سکتا ہے کہ غلط ڈائریکشن میں غلط نتیجہ نکال لے خیر آج جس خاص مسئلے کا تذکرہ مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ الحمدللہ ایک اعتبار سے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ جہاں لوگ نماز کی عبادت انجام دیتے ہیں روزے کی عبادت انجام دیتے ہیں قرآن کی تلاوت کی عبادت انجام دیتے ہیں ایک خاطر خواہ طبقہ خمس کی عبادت بھی انجام دیتا ہے اور خمس نکالتے وقت ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ خمس ایسے مقام پر استعمال کیا جائے کہ جہاں اس کا اچھے سے اچھا مصرف ہو بہتر سے بہتر مصرف ہو تو اب اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے جہاں ان کو مناسب معلوم ہوا خمس کی رقم ادا کرنا شروع کر دیا ہے اب اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نماز پڑھیں مگر غلط نماز پڑھیں تو دوبارہ پڑھنا پڑتی ہے ہم روزہ رکھیں مگر غلط روزہ رکھیں تو دوبارہ روزہ رکھنا پڑتا ہے ہم حج کریں مگر غلط طریقے سے حج کریں تو دوبارہ حج کرنا پڑتا ہے یہی معاملہ خمس کا ہے کہ ہم خمس کی عبادت انجام دیں مگر غلط طریقے سے انجام دیں تو یہ عبادت دوبارہ انجام دینا پڑے گی. باقی عبادتوں میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے فقط انسان کو جسمانی حرکت کرنا پڑتی ہے, اتنا دکھ اور اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا پیسہ جانے کا افسوس ہوتا ہے. تو نماز کی عبادت باطل ہو گئی, لوگ کہیں گے چلو کوئی حرج نہیں دوبارہ پڑھ لیں گے, اگر کچھ نہیں پڑھ سکے تو وصیت کر کے چلے جائیں گے بیٹے گائے کے لیے, ان کی سپرد کر کے چلے جائیں گے. روزے کی عبادت صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکے, کوئی حرج نہیں چلو بعد میں رکھ لیں گے. حج اور زیارت پر جانے کا ویسے ہی لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے, حج باطل ہو گیا چلیں کوئی بات نہیں آئندہ پھر دوبارہ کر لیں گے. ایک ایک فرد کئی کئی مرتبہ حج کر چکا ہوتا ہے, کئی کئی مرتبہ زیارت کر چکا ہوتا ہے, مگر یہ خمس دوبارہ جب دینا پڑتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ نہ کام نہ کاج, یہ بلا وجہ ان کے سپرد کرنا پڑ رہا ہے. ایک مینٹالٹی جو میں بتا رہا ہوں, تو اگر یہ دوبارہ دینا پڑ جائے گا تو سب سے زیادہ افسوس ہوگا اور دینا پڑے گا. اگر غلط طریقے سے دیا گیا تو دینا پڑے گا, نو ڈاؤٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو افراد خمس نکال رہے ہیں مسٹیک کہاں پر کر رہے ہیں؟ دیکھیں خمس کے دو حصے ہیں, ایک حصہ سہم سادات کا ہے, ایک حصہ سہم امام کا ہے. سہم سادات والے حصے کی وضاحت میں ابھی نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے کہ کل اس کی وضاحت کروں میں, اس وقت سہم امام والے حصے کی وضاحت کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہیں پر مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے وہاں دینا چاہتے ہیں, کہیں پر اسکول کی تعمیر ہو رہی ہے وہاں دینا چاہتے ہیں, کہیں ہسپتال بن رہا ہے وہاں پر دینا چاہتے ہیں, کہیں کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ کھلنے والا ہے وہاں پر دینا چاہتے ہیں, یا فرض کیجئے کہ ان کے علاوہ اور مقامات ہیں, مثلا زلزلہ آ گیا ہے تو وہاں دینا چاہتے ہیں, کہیں آندھی اور طوفان آ گیا ہے تو وہاں دینا چاہتے ہیں, اندرون حسین کسی مقام پر خرچ کرنا چاہتے ہیں, یہ بہت سارے مقامات پر لوگ اپنے ہاتھ سے سہم امام کی رقم دینا چاہتے ہیں. سہم امام کی رقم دینے میں کوئی حرج نہیں, دے سکتے ہیں, مگر ان کی شرائط کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر کنڈیشنز کے مطابق یہ دیا گیا تو بالکل پرفیکٹ ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر شرائط کا خیال نہیں رکھا گیا تو ایسی صورت میں یہ دوبارہ دینا پڑ سکتا ہے. شرائط کیا ہیں؟ دیکھیے اگر فرض کیجئے کہ کسی اسکول میں دینا ہے یا کسی مسجد کی تعمیر میں دینا ہے, اگر ان کے پاس اجازت ہے تو بات ختم ہو گئی, جن کے پاس بھی اجازت ہے ان کو خمس دیا جا سکتا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. مگر سب سے امپورٹنٹ بات جو پیش نظر رکھنا پڑے گی وہ یہ ہے کہ جن کے پاس اجازت ہے اور وہ خمس لے رہے ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پھر آیت اللہ سیستانی کو اس کی اطلاع کریں. اور وہ اطلاع کیسے ہو سکے گی؟ کہ اگر خمس جمع کروایا گیا ہے تو اس رقم کی وہاں سے رسید منگوا کے دیں. اگر وہاں سے رسید منگوا کے دی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو آٹومیٹک اطلاع ہو گئی. خاص لیٹر لکھ کے ان کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں, خاص ای میل کر کے ان کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں. ہاں وہاں سے رسید منگوا کے دیں, اگر وہاں سے رسید آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو آٹومیٹک اطلاع ہو گئی کہ ہمارے اس اجازت یافتگان کے لیے کے پاس خمس کی اتنی رقم آئی ہے, یہ آٹومیٹک اطلاع ہو جائے. اور وہ رسید جب آپ کو دوبارہ مل جاتی ہے آپ کی ذمہ داری بھی پوری ہو گئی, اب وہ چاہے جس طرح سے بھی خرچ کریں. بعض اداروں کے حوالے سے اور بعض افراد کے حوالے سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک استعمال نہیں کر رہے ہیں. کچھ افراد کے بارے میں شکایت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ٹھیک استعمال نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ ٹھیک استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہمیں اگر انہوں نے آیت اللہ سیستانی کی رسید دے دی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. بس اب ان کا اور مرجع کا معاملہ ہے یا ان کا یا خدا کا معاملہ ہے, ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گئے, بات ختم ہو گئی. مگر آیت اللہ سیستانی کی رسید ملنا ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے, اصل مسئلہ یہاں پر یہ بھی اتنا اہم نہیں, اس سے زیادہ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی مقام پر دینا چاہتے ہیں, جہاں دینا چاہتے ہیں ان کے پاس اجازت ہے نہیں خمس وصول کرنے کی, مثلا وہ مسجد بنوا رہے ہیں, مثلا وہ مدرسہ بنوا رہے ہیں, یا کوئی بھی کار خیر کر رہے ہیں, کسی کار خیر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس اجازت نہیں ہے, تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو اجازت حاصل کرنے والا شخص ہے, جس کے پاس اجازت ہے اس سے پرمیشن لے کے دوسری جگہ پر دے دیتے ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ کسی عالم کے پاس آیت اللہ سیستانی کا اجازت ہے اور کسی مکتب یا مدرسے والے کو پیسے کی ضرورت ہے, جن کو ضرورت ہے ان کے پاس اجازت نہیں ہے, عالم کے پاس اجازت ہے, انہوں نے عالم سے رابطہ کیا کہ آپ اجازت دے دیں گے ہم اس مکتب والے کو یا مدرسے والے کو پیسے دے دیں, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں دے دیجئے. لہذا ان کی پرمیشن سے انہوں نے وہاں پیسے دے دیے. یہ جو کسی عالم یا کسی ادارے کی پرمیشن سے کسی دوسرے فرد یا دوسرے ادارے کو دیا جاتا ہے, یہ خاص نقطہ قابل توجہ ہے. یہاں پر بہت زیادہ مسٹیک ہو رہی ہے لوگوں کی. ایک بات اگر ذہن نشین ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے گا. آیت اللہ سیستانی نے دنیا میں کسی فرد کو بھی مکمل خمس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی, پورا خمس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. ہاں اگر دی ہے تو لمیٹڈ پورشن کے حوالے سے دی ہوگی. مثلا فرض کیجئے کہ آپ 10 لاکھ روپے استعمال کریں یا آپ 1 کروڑ روپے استعمال کریں, تو 1 کروڑ کی اماؤنٹ جو ان کو استعمال کرنے کی پرمیشن ہے اس کے حوالے سے تو کہا جا سکتا ہے کہ اچھا بھائی سہم امام سارا آپ رکھ لیجئے اور سارا آپ جمع کرتے جائیں اور استعمال کرتے جائیں. مگر لمٹ ہے ان کی 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ 5 کروڑ, ایک لمٹ ہے. اس لمٹ سے آگے وہ پیسہ نہیں لے سکتے. تو جن لوگوں کو پورا سہم امام استعمال کرنے کی اجازت ہے ان کے لیے عام طور پر آیت اللہ سیستانی نے لمٹ لگا دی کہ اس لمٹ تک وہ پیسہ لے سکتے ہیں, اس سے زیادہ پیسہ نہیں لے سکتے. لہذا اگر ایسے ادارے کو پیسہ دیا جاتا ہے تو ان سے بھی یہ کہا جائے گا کہ آپ آیت اللہ سیستانی کی رسید منگوا کے دیں. آپ کے پاس اگر آیت اللہ سیستانی کی رسید آ گئی بالکل سیٹسفیکشن ہو جانا چاہیے آپ کو کہ آپ یہ خمس بالکل صحیح جگہ پہنچ گیا. اب اس سے غرض نہیں کہ ادارے والے کیسے خرچ کر رہے ہیں, ذمہ داری ختم ہو گئی. یا مثلا کسی عالم کو ہم نے دے دیا, انہوں نے مثلا آیت اللہ سیستانی کی رسید منگوا کر ہمیں دے دی, اب ہمیں سیٹسفیکشن ہو جانا چاہیے. اب وہ عالم کیسے بھی وہ خمس استعمال کر رہے ہیں, چاہے آپ کے دیے ہوئے چیک کو ڈائریکٹ کسی وہ کار ڈیلر کو دے دیں, ہم نے اس کو 10 لاکھ کا چیک دیا مثلا کسی عالم کو کہ آپ یہ آیت اللہ سیستانی کا خمس ہے یہ آپ لے لیجئے, اور انہوں نے ہمیں 10 لاکھ کی رسید بھی منگوا دی. مگر جیسے ہی ہم نے 10 لاکھ کا چیک دیا اس نے وہی چیک کار ڈیلر کو دے دیا کہ بھائی آج کل 0 میٹر کتنے کی آ رہی ہے, انہوں نے کہا 9.5 کیا, یہ لیجیے 10 لاکھ. ہمارے سامنے کھڑے کھڑے کار ڈیلر کو اس نے پیسے دے دیے اور کہا کہ وہ 0 میٹر گاڑی چاہیے. لیکن اگر انہوں نے آیت اللہ سیستانی کی رسید منگوا کے ہمیں دے دی, بالکل کمپلیٹ سیٹسفائی ہو جائیے, آپ کا اکاؤنٹ بالکل صحیح جگہ پہنچ گیا, گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا. اس لیے کہ اب ہمارا معاملہ نہیں ہے, اب ان کا اور مرضی کا معاملہ ہے, ان کا اور خدا کا معاملہ ہے, ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. مگر اگر فرض کیجئے کہ کسی ادارے کو ہم خمس دے رہے ہیں اور ان کے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ کا اجازت نہیں ہے, 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ ایسا اجازت نہیں ہے, تو آیت اللہ سیستانی نے پوری دنیا میں کہیں پر بھی کمپلیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. کہا کہ 1/3 استعمال کرو اور 2/3 ہمیں بھیجو. یہ کن کے لیے؟ کہ جن کے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے, ان کے پاس کروڑوں روپیہ خمس آتا رہے, لاکھوں روپیہ ان کے پاس خمس آتا رہے, وہ لے سکتے ہیں. مگر ان کو جن کو انلمیٹڈ قسم کا اجازت ہے ان کے لیے یہ لمٹ مقرر کر دیے کہ آپ 1/3 استعمال کر سکتے ہیں, 2/3 ان کو بھیجنا پڑے گا, یا آدھا استعمال کر سکتے ہیں آدھا وہاں بھیجنا پڑے گا. عام طور پر آیت اللہ سیستانی نے ایسی اجازت دی. اب اگر ہم کسی مکتب مدرسے مسجد امام بارگاہ کہیں پر بھی ہم دینا چاہتے ہیں, ان کے پاس اجازت ہے نہیں. ایک عالم سے ہم نے پوچھا کہ آپ کے پاس اجازت ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے. کہا آپ اگر پرمیشن دے دیں تو ہم اس ادارے میں دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک, کوئی حرج نہیں, دے دیجیے آپ. لہذا عالم کی پرمیشن سے, میں نے فقط عالم کی مثال اس لیے پیش کی ہے کہ یہ زیادہ مقدس ہیں دوسرے افراد کے مقابلے میں, ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے پاس بھی اجازت ہو, مگر ان عالم کی اجازت سے ہم نے مثلا کسی ادارے کو خمس دے دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ دے دیجئے, کوئی بھی عالم اگر ایسا کہہ رہا ہے کہ آپ دے دیجئے, کوئی بھی ادارہ ایسا کہہ رہا ہے کہ آپ دے دیجئے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس ٹائپ کا اجازت دیا گیا ہے؟ کیا ان کو اس ٹائپ کا اجازت دیا گیا ہے کہ آپ 10 لاکھ لے سکتے ہیں, آپ 20 لاکھ لے سکتے ہیں, اس کے بعد سٹاپ, اس کے بعد آپ کوئی خمس نہیں لے سکیں گے, یا ان کو اس ٹائپ کا اجازت دیا گیا ہے کہ آپ 1/3 استعمال کر سکتے ہیں یا آدھا استعمال کر سکتے ہیں, کس ٹائپ کا اجازت ہے پہلے یہ معلوم کرنا پڑے گا. اگر فرض کیجئے کہ ان کے پاس 10 لاکھ استعمال کرنے کا اجازت ہے اور انہوں نے پرمیشن دے دی کہ آپ 2 لاکھ کسی مدرسے کو دے دیجئے, مکتب کو دے دیجئے, تو گویا 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ استعمال ہو گئے, ختم ہو گئی بات. اب مزید 2 لاکھ جمع نہیں کر سکتے, 8 لاکھ اگر انہوں نے پہلے جمع کر لیے ہیں تو اب مزید 2 لاکھ جمع نہیں کر سکتے, ختم سب بات. اور اگر ان کے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ کا اجازت نہیں ہے, انلمیٹڈ ٹائپ کا اجازت ہے کہ آپ 1/3 جتنا بھی ملے اس کا 1/3 استعمال کریں, جتنا بھی ملے اس کا ہاف استعمال کریں, اگر اس ٹائپ کا اجازت ہے تو اب ہوگا کیا؟ انہوں نے پرمیشن دے دی کہ آپ وہاں پر دے دیے، مگر وہ مسجد والے کے جو تعمیر کر رہے ہیں مسجد، وہ تو آیت اللہ سیستانی سے رسید نہیں منگوا سکتے، اب رسید ان کو منگوا کے دینا پڑے گی. جب ان کو رسید منگوا کے دینا پڑے گی تو ان کو تو مثلا اجازت ملا ہوا تھا آدھا خرچ کرنے کا، تو جب تک یہ آدھا وہاں بھجوائیں گے نہیں وہ پورے کی رسید آ نہیں سکتی. اور یہ آدھا کہاں سے بھجوائیں گے؟ آپ نے ان کے ہاتھ میں تو ایک پیسہ نہیں دیا، ان کو تو ایک پیسہ نہیں دیا، سارا پیسہ تو آپ نے وہاں دے دیا، تو یہ اب رسید منگوا نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ پراپر طریقے سے خمس استعمال نہیں ہوا. پراپر طریقے سے استعمال کرنے کا ریگولیشن اور رول کیا ہے کہ جس کو دیا جائے وہ آدھا وہاں بھیجے یا ٹو تھرڈ وہاں بھیجے تب وہاں سے رسید آئے گی، اور جب رسید آئے گی اس کے بعد اس کی پرمیشن کے اعتبار سے اگر اس کو آدھا خرچ کرنے کی اجازت ہے تو اس نے پرمیشن دے دی کہ آدھا دے دو، اور اس کو ون تھرڈ اگر خرچ کرنے کی اجازت ہے تو اس نے پرمیشن دے دی کہ ون تھرڈ دے دو. تو اب ون تھرڈ دے دیا جائے یا آدھا دے دیا جائے تو وہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ آدھا اس کو ملے گا تو آدھا وہ وہاں بھیجے گا، اور جب وہاں بھیجے گا تو وہاں سے رسید آئے گی، اور جو رسید آئے گی پھر وہ رسید ہمیں دے گا. تو جس کسی سے پرمیشن لی جاتی ہے، چاہے وہ عالم ہو یا ادارہ ہو یا فرد ہو، کہ کیا آپ کی پرمیشن ہے کہ میں وہاں پیسے دے دوں وہاں مسجد بن رہی ہے، کیا آپ کی پرمیشن ہے کہ وہاں پیسے دے دوں وہاں غریبوں کے مکان ٹوٹ گئے میں مکان بنوانے کے لیے پیسے دے رہا ہوں، تو جو بھی اس طرح کی پرمیشن دے گا وہ فقط اتنی پرمیشن دے سکتا ہے کہ جتنی پرمیشن اس کے پاس ہے. اگر اس کے پاس ون تھرڈ کی پرمیشن ہے تو ون تھرڈ دے سکتا ہے، اور اس کے پاس اگر آدھے کی پرمیشن ہے تو وہ آدھے کی پرمیشن دے سکتا ہے. ون تھرڈ کے بعد ٹو تھرڈ اس کو وہاں بھیجنا پڑے گا، یا آدھے کے بعد اس کو آدھا وہاں بھیجنا پڑے گا. جب وہ آدھا وہاں بھیجے گا تب وہاں سے رسید آئے گی، اور تب صحیح مانا جائے گا کہ صحیح پراپر طریقے سے خمس ادا کیا گیا، ورنہ فقط ان کی پرمیشن کی وجہ سے ہم نے کسی ادارے میں خمس دے دیا تو آیت اللہ سیستانی نے ایسی پرمیشن نہیں دی، اس طرح کی پرمیشن کسی کو نہیں دی. لہذا ہو سکتا ہے کہ اس خمس دینے والے کو دوبارہ خمس دینا پڑے. یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے افراد مختلف اداروں میں اپنے ہاتھوں سے اس انداز سے دینا چاہتے ہیں، تو ان کو اس مسئلے کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ جس سے بھی پرمیشن دی جائے گی اس سے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ یہ رسید منگوا کے ہمیں دیں گے. ٹھیک ہے، پرمیشن دے رہے ہیں، خالی پرمیشن کارآمد نہیں ہے، پرمیشن کے ساتھ ساتھ آیت اللہ سیستانی کی رسید بھی آپ منگوا کے دیجیے تو ٹھیک ہے ہم وہاں پر دے دیں. اور اگر وہ کہے کہ نہیں رسید میں نہیں منگوا دوں گا، تو ایسی پرمیشن تو ان کی ذاتی پرمیشن ہوئی، ان کے عہدے اور ڈیزگنیشن کی پرمیشن نہیں ہوئی، یہ ذاتی پرمیشن کسی کام کی نہیں، اصل میں ان کے ڈیزگنیشن کی پرمیشن کارآمد ہے. لہذا یہ اسی صورت میں ہو سکے گا کہ جب وہ وہاں پیسے بھجوائیں گے تو ایسی صورت میں جتنا ان کو پرمیشن دی گئی ہے اتنا وہ آگے پرمیشن دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ پرمیشن دینے کے قابل نہیں ہے. تو جن جن مقامات پر ایسا ہو رہا ہے ذرا سوچ سمجھ کے پیسہ دیجیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو دوبارہ خمس دینا پڑ جائے. باقی عبادتیں اگر دوبارہ کرنا پڑ جائیں گی تو اتنا افسوس نہیں ہوگا، خمس اگر دوبارہ دینا پڑ جائے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ افسوس ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے محمد علی محمد. اور ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھیے. اگرچہ جناب خدیجہ کے حوالے سے میں نے ابھی گزارش کی کہ آج کی شب ان کی وفات کی تاریخ ہے، اور ہر سال صاحبان ایمان ان کی وفات کی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں اور اچھی طرح سے مناتے ہیں، اور جو افراد کئی سالوں سے یہاں شرکت کر رہے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ اس تاریخ میں بطور خاص میں جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتا ہوں. مگر آج مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں ایک دو آیتیں کم از کم سورہ احزاب کی آپ کے سامنے بیان کروں، اس لیے کہ بعد میں جو آیت آ رہی ہے وہ رسول کی ازواج کی ہی کے حوالے سے آ رہی ہے، تو اگر آج میں اس آیت تک پہنچ سکا جہاں رسول کی ازواج کا تذکرہ کیا گیا ہے تو بہت اچھا، ورنہ کل جناب خدیجہ کا کچھ نہ کچھ تذکرہ آ جائے گا، اور اگر ممکن ہوا تو آج ہی ان کا تذکرہ آ جائے گا. ازواج رسول کا بطور خاص قرآن کی آیت آگے تذکرہ کر رہی ہے، اس لیے میں ذرا سا اپنی گفتگو کا آغاز سورہ احزاب سے کر رہا ہوں بجائے ڈائریکٹ جناب خدیجہ کی سیرت کے حوالے سے. تو کل جو میں گزارش آپ کے سامنے کر رہا تھا اس میں یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک اصول اس زمانے کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اگر تم چائلڈ ایڈاپٹ کرتے ہو تو کچھ باتوں کو تمہیں پیش نظر رکھنا پڑے گا، اور یہ دو مسئلے اتنے امپورٹنٹ تھے اس زمانے کے اعتبار سے کہ یہ معاشرے میں بڑی بے چینی پیدا کر رہے تھے. ایک وہ زہار والا مسئلہ جس کو میں نے دو دن آپ کے سامنے ڈسکس کیا, اور دوسرا یہ چائلڈ ایڈاپشن کا مسئلہ. یہ دونوں مسئلے ایسے تھے کہ اس زمانے میں معاشرے میں بڑی بے چینی پیدا کر رہے تھے, اور سوسائٹی میں رسومات کو کنٹرول کرنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے. پروردگار توفیق دے, نہ جانے میں اس آیت تک پہنچ سکوں گا یا نہیں, اس لیے کہ دس دن اتنی تیزی سے گزر گئے کہ ابھی میں آیت نمبر 6 یا 7 پر ہوں, بلکہ آیت نمبر 6 کیا, آیت نمبر 4 پر ہوں. تو اب اس سورے کی قریب قریب 70 سے زیادہ آیتیں, ورنہ اسی سورے کی ایک آیت جو رسول کو خطاب کر کے عجیب انداز سے رسول کو انسٹرکشن دے رہی ہے, اور اس انداز سے رسول کو کسی جگہ پورے قرآن میں خطاب نہیں کیا گیا. خطاب کرنے کی بنیادی وجہ یہ کہ اب جو آرڈر پروردگار کی طرف سے رسول کو ملنے والا تھا, اس آرڈر میں معاشرے کی رسومات کو چینج کرنا تھا, اور معاشرے کی رسومات کو چینج کرنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اگر ہم فرض کیجئے کسی عبادت کا تذکرہ کریں, یہیں ممبر ہی سے علماء نے نماز شب کا تذکرہ کیا, لوگوں نے نماز شب پڑھنا شروع کر دی, اسی ممبر سے لوگوں نے علماء نے رد مظالم کا تذکرہ کیا, لوگوں نے رد مظالم دینا شروع کر دیا, بیمے کا تذکرہ کیا, لوگوں نے بیمہ نکالنا شروع کر دیا, اسی ممبر سے مسائل فقہ کا تذکرہ کیا, لوگوں نے مسائل فقہ کی طرف توجہ دی. تو یہ اگر عبادات کا تذکرہ کیا جائے, لوگوں کا ذہن پھر بھی مائل ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر اگر ان کی رسومات کو چینج کرنے کا کوئی انسٹرکشن دیا جائے تو آسان نہیں ہے. رسمیں چینج کرنا, رسومات کو بدل دینا, یہ آسان کام نہیں ہوتا. حالانکہ رسموں پر بہت کچھ پڑھا گیا, مگر دیکھتے ہیں کہ پھر بھی جیسی ہیں ویسی رسمیں چل رہی ہیں, بلکہ دو چار رسمیں بڑھ ہی جاتی ہیں, کہنے کے باوجود دو چار رسمیں بڑھ جاتی ہیں بجائے کم ہونے کے. تو اب یہ دو رسمیں زمانے جاہلیت میں ایسی تھی, ایک زہار کا مسئلہ کہ عورتوں کو معطل کر کے چھوڑ دینا, اور دوسرا چائلڈ ایڈاپشن کا مسئلہ. یہ ایسی رسمیں تھی کہ اس کو کنٹرول کرنا آسان نہیں تھا, لہذا فقط چائلڈ ایڈاپشن معمولی بات نہیں ہے کہ جس کو قرآن سرسری طور پر پیش کر رہا ہے, نہیں, اس زمانے کا بہت بڑا پرابلم ہے اور بعد میں بھی بہت بڑا پرابلم رہا. چائلڈ ایڈاپٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلی انسٹرکشن تو قرآن نے یہ دی کہ وما جعل ادعیاکم ابناکم, دیکھو جس کو تم نے اپنا بیٹا بنا لیا, پروردگار نے اس کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا, وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں بنے گا. سگا بیٹا نہیں بنے گا اس کا مطلب ہے کہ جو سگے بیٹے کے لیے انسٹرکشنز ہیں اسلام کی, وہ کوئی بھی اس پر نہیں چلیں گی. اچھا, اب یہ چیز جو اس زمانے میں رائج تھی, اس حد تک رائج تھی کہ اگر کسی کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے بیٹے ہو, تو وہ سگے بیٹے کی طرح بالکل ایسا بن جاتا تھا جیسے اگر عالم صیغہ پڑھتا ہے ان کہا تو وہ زوجت ہو, لڑکی کے متعلق کہا کہ اب میں نے تم کو ان کی زوجیت میں دیا, تو ان کی زوجیت میں دیا بالکل پکا ہو گیا, اب یہ عورت جا نہیں سکتی. پرانے زمانے میں خصوصیت سے زمانے جاہلیت میں یہی صورت حال تھی کہ اگر کسی بیٹے کے لیے, کسی لڑکے کے لیے کہا کہ تم میرے بیٹے ہو, یہ بالکل پکا رشتہ ہو جاتا تھا باپ اور بیٹے کی طرح. جیسے ہمارے یہاں آج میاں بیوی کا رشتہ بن جاتا ہے, ایسے ہی باپ اور بیٹے کا پکا رشتہ بن جاتا تھا. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا, یہ تم نے کہا مگر اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا. ذالک قولکم بافواہکم, یہ تو فقط تمہارے منہ سے کہی ہوئی بات ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی ویلیو نہیں. جیسے میں نے کہا تھا کیا اگر ایک جملہ کوئی شخص کہتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ زہروکی کا زہر امی, تمہاری پش میری ماں کی پش کی طرح ہے, تو اس جملے میں طاقت کس نے پیدا کی؟ خدا نے تو پیدا نہیں کی, رسول نے تو طاقت پیدا نہیں کی کہ واقعی وہ عورت ماں کی طرح بن جائے, یہ طاقت کسی اور نے تو پیدا نہیں کی. تو اب اگر کسی کو بیٹا کہا ہے تو فقط بیٹا کہنے کی وجہ سے اس جملے میں طاقت کون پیدا کرے گا کہ واقعی حقیقی بیٹا بن جائے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی نے یہ طاقت پیدا نہیں کی, بلکہ یہ تو تمہارے منہ سے کہی ہوئی بات ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل, اور خدا جو بات کہتا ہے وہ حق بات ہوتی ہے. اچھا, ایک تھوڑی سی مجھے وضاحت کرنا پڑے گی ابھی, ایک ہوتا ہے سچ, ایک ہوتا ہے حق, کیا فرق ہے دونوں کے درمیان؟ ذرا صلوات پڑھیے محمد والے محمد. بظاہر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, سچ بھی جو سچی بات ہوگی وہ سچ ہے, حق کیا ہے پھر؟ سچ اور حق میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, کبھی کبھار انسان کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں, جھوٹ نہیں بول رہا, بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں. جیسے فرض کیجئے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اس کو معلوم ہے کہ میرے کپڑے پاک ہوں گے تو میں نماز پڑھ سکوں گا, نجس کپڑوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا. لہٰذا اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, کوئی آگے بڑھ کر اس سے سوال کرے کہ بھائی تمہارے کپڑے پاک ہیں, وہ کہے گا جی بالکل پاک ہیں. اب یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ جی بالکل پاک ہے, یہ اپنے اعتبار سے بالکل سچ کہہ رہا ہے, اور اس کا ثبوت بھی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے ابھی نماز شروع کرنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کو اپنی بات پر بھروسہ ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے. مگر کیا یہ حق بھی ہے؟ یہ سچ تو کہہ رہا ہے مگر کیا یہ بات حق بھی ہے یا حق نہیں ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ جو شخص سچ کہہ رہا ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنے خیال کے مطابق اگر صحیح کہہ رہا ہے تو وہ سچ کہہ رہا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ جو اپنے خیال کے مطابق کہہ رہا ہو وہ حق بھی ہو. اس لیے کہ فرض کیجئے کہ جس کپڑے میں یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بالکل پاک ہے, لہذا جو اس نے کہا کہ ہاں بالکل پاک ہے تو سچ ہے یہ جملہ, مگر عین ممکن ہے کہ کسی نے اس پر نجاست والا ہاتھ رکھ دیا ہو, نجس ہاتھ اگر اس کے کپڑے پر رکھ دیا, آگے سے پیچھے سے کہیں اس کا ہاتھ لگ گیا, تو ہاتھ لگنے والے کا ہاتھ نجس تھا اس نے بتایا بھی نہیں, لہذا نجس ہاتھ نے کپڑے کو نجس کر دیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے کپڑے پاک ہیں, اور اتنا یہ سمجھ رہا ہے میرے کپڑے پاک ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے. تو اگر اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بھائی تمہارے کپڑے پاک ہیں, وہ کہے گا بالکل پاک ہے صاحب, لہذا یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہے, یہ سچ کہہ رہا ہے. سچ کہہ رہا ہے مگر اس کی بات حق نہیں ہے, اس کی بات حق کے مطابق نہیں ہے, اس لیے کہ حقیقت میں اس کے کپڑے نجس ہیں. تو حق کیا ہوتا ہے؟ جو بات کہی جائے وہ سچ ہو, اور یہ بات واقع سے جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی چیز ہے اس سے مطابقت رکھنے والی ہو, اور جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں مطابقت رکھنے والی ہے وہی چیز اس نے کہی ہو, یہ حق ہے. حق وہ ہوتا ہے کہ زبان سے کہی ہوئی بات واقعے کے مطابق ہو, اور جو واقع ہو وہ بھی زبان سے کہی ہوئی بات کے مطابق ہو, دونوں آپس میں کمبائن ہو جائیں اور دونوں آپس میں صحیح ہو تو اسے کہا جاتا ہے حق. تو اب قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ سچی بات کہتا ہے, نہیں, قرآن کہہ رہا اللہ حق بات کہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کہی گئی ہے زبان کی حد تک بھی وہ بات صحیح ہے, اور لوح محفوظ کے اعتبار سے بھی اگر اس کو پرکھا جائے گا تو وہ بات بالکل صحیح اور پکی ہوگی, دونوں ایک دوسرے سے مطابقت رکھنے والے ہیں. لہذا قرآن کی آیت جو کہہ رہی ہے کہ فقط یہ تمہارے منہ کی بات ہے, جو اللہ کہہ رہا ہے وہ حق ہے, وہ یہدی السبیل, اور وہ صحیح راستے کی ہدایت دینے والا ہے. اگر تمہاری سوسائٹی اور معاشرے کے اعتبار سے تم نے کسی چائلڈ کو اڈاپٹ کر لیا ہے تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا بیٹا ہے, مگر یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, اس کا تمہارے ولدیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ولدیت کی بات اب آئیے, چائلڈ اڈاپشن میں یہ تو بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ وہ پردے کے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں, میراث کے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں, وہ کئی مرتبہ اس کا تذکرہ کر چکا ہوں. ایک نئی بات جو قرآن یہاں پیش کر رہا ہے وہ ذرا پیش نظر رکھیے. بہت سارے لوگوں نے بچے کو اڈاپٹ کر لیا, لڑکے کو اڈاپٹ کر لیا یا لڑکی کو اڈاپٹ کر لیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے فارم میں باپ کا نام کیا لکھوائے. ابھی یعنی اب اگر فرض کیجئے کہ آگے جا کے اس بچے کو اسکول میں داخلہ دلوانا ہے, کالج میں داخلہ دلوانا ہے, تو اس کا شناختی کارڈ تو بنے گا. شناختی کارڈ بننے سے پہلے جو بے فارم بنے گا اس بے فارم میں باپ کا نام کیا لکھوایا جائے, خاص اس حوالے سے قرآن کی انسٹرکشن ہے کہ باپ کا نام کیا لکھوایا جائے. قرآن اعلان کرتا ہے ادعوا لآبائہم وہو اقسط عند اللہ. دیکھو صحیح طریقہ کار یہ کہ جس باپ سے یہ پیدا ہوا ہے اس باپ کے نام سے اس کو پکارو, سچی اور کھری بات تو یہ ہے. تو خود قرآن یہ انسٹرکشن دے رہا ہے کہ اگر باپ کا نام لکھوانے کی بات آئے تو خبردار اس باپ کا نام نہ لکھوایا جائے, باپ کا نام بولنے کی بات آئے تو اس باپ کا نام نہ بولا جائے, بلکہ جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کا تذکرہ کیا جائے, یہ اصل میں کھری بات ہے. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا بِآبَائِهِمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اب پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جنگوں کے نتیجے میں اور سفر کے نتیجے میں بچے بہت گم ہو جایا کرتے تھے. ایسے بچوں کو لوگ اپنے پاس پال کر اپنا بیٹا بنا لیتے تھے. آج کے دور میں ایسا نہیں ہے, ہم کسی جانے پہچانے آدمی سے بچہ لے لیتے ہیں, کہیں سے نہیں ملا تو ایڈی والوں سے لے لیتے ہیں کہ بھئی چلو یہ انہی کا بچہ ہم پال لیتے ہیں. تو اب اگر فرض کیجیے کہ ایسے ایڈی جیسے کسی کا بچہ پال لیا, تو بہت سارے بچے ایڈی والوں کے پاس بھی ایسے ہیں کہ جن کو ان کے باپ کا نام نہیں معلوم. زلزلے میں بہت سارے لاکھ ہلاک ہو گئے, ان کے والد کا پتہ نہیں ہے, اس بچے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اس کے باپ کا نام کیا ہے. چھوٹا بچہ ہے, دو سال کا ہے, ڈھائی سال کا. تو اگر ایسی صورت حال پیش آ جاتی ہے کہ باپ کا حقیقی نام معلوم ہی نہیں ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ پالنے والے باپ کا نام نہیں چلے گا, جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کے نام سے اس کو پکارو, مگر حقیقی باپ کا نام پتہ ہی نہیں ہے, معلوم ہی نہیں. پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اب قرآن ایک دوسری انسٹرکشن دے رہا ہے کہ اگر تمہیں باپ کا نام معلوم نہ ہو تو پھر دین میں اپنے بھائی کے طور پر تم اس کو پکارو, بجائے اس کے کہ تم اس کو باپ کے نام سے پکارو پھر اپنا بھائی بنا کر, دین میں جیسے بھائی بنایا جاتا ہے ایسے دین میں بھائی بنا کر اسے پکارو. یعنی اس کا مطلب پھر بھی قرآن اس بات میں دلچسپی نہیں لے رہا, بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ منع کر رہا ہے کہ جو پالنے والا ہے اس کے باپ کا نام پھر بھی نہ لیا جائے, تم اس کو اپنا دینی بھائی کہہ کے پکارو, اپنے ملنے والا کہہ کے پکارو, مگر پھر بھی پالنے والے کا تذکرہ نہ کرو, جو باپ اس کو پال رہا ہے اس کا تذکرہ پھر بھی نہ کرو. اچھا, اور دوسرا پہلو ہوتا جو پرانے زمانے میں, جیسا میں نے کہا کہ لوگ جو جنگیں ہوتی تھی اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کو غلام بنا لیا کرتے تھے, تو بہت سارے لوگ لڑکوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا, اور غلام بنانے کے ناطے سے جب یہ لڑکا اچھا نکلتا تھا تو آقا کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اس لڑکے کو آزاد کر دیا اور آزاد کرنے کے بعد اپنا بیٹا بنا لیا. ایک طریقہ کار خاص اس زمانے میں یہ تھا. تو اب یہ طریقہ کار بھی قرآن پیش کر رہا ہے کہ یا تو تم اس کو اپنا بھائی بنا لو دین میں اور دینی بھائی کے نام سے پکارو اس کو, یا دوسرا طریقہ یہ کہ جس شخص نے اس کو آزاد کیا ہے اس آقا کے نام سے پکارو. یعنی پھر بھی پالنے والے باپ کا نام قرآن نہیں لے رہا ہے, پالنے والے باپ کا نام لینے سے ہمیشہ گریز کر رہا ہے قرآن. تو کتنا گریز کیا ہے قرآن نے, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. دیکھیے, میری گفتگو سے غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے, میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ایسے بچوں کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے, بچوں کے اڈاپشن کی اسلام ممانعت کرتا یہ تصور نہ پیدا ہونے پائے, قطعاً نہیں. چائلڈ اڈاپشن کی اسلام میں قطعاً اجازت ہے, بالکل آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. اور چائلڈ اڈاپشن کے علاوہ فرض کیجیے کہ ہمارے خود کے بچے ہیں, مگر دوسروں کے بچے اگر ہمیں پالنا پڑ رہے ہیں اور بالکل اپنے بچوں کی طرح پال رہے ہیں اور اس طرح سے اپنے بچوں کی طرح پال رہے ہیں کہ ہمارے بچوں میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہمیں باپ کہہ کے پکارا رہا ہے تو وہ بھی ہمیں باپ کہہ کے پکارا ہے, لہذا عین ممکن ہے کہ اس کا نام بھی اگر اسکول میں لکھوانا پڑتا ہو تو جیسے ہمارے بچے کے باپ کا نام لکھواتے ہیں, اسی طرح سے عین ممکن ہے کہ ہم اس کا نام بھی اپنے نام سے لکھوا دیں. تو اس کی قرآن مخالفت کر رہا ہے کہ اگر تم اس کے سگے باپ نہیں ہو تو تمہارا نام اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہونا چاہیے. اگر نام اٹیچ نہیں ہونا چاہیے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چائلڈ اڈاپشن کی اجازت نہیں. نہیں, بالکل بچہ پال سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, بلکہ یہ بہت بڑا کار خیر ہے. خصوصیت سے اگر کسی یتیم بچے کو ہم پال لیں تو یہ بہت بڑا کار خیر ہے, اس کے کرنے میں کوئی قباحت نہیں, یہ بالکل کرنا چاہیے, بہت اچھی بات. اب اگر اس طرح کا کام کرنے جا رہے ہیں تو یہ بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے, لہذا باپ کا نام اس پہ نہیں آئے گا. اچھا, ہمارے یہاں کچھ گھرانوں میں تو یہاں تک رسم ہے کہ فرض کیجئے کہ بہنوئی کا انتقال ہو گیا تو بہن ہمارے ساتھ رہ رہی ہے اور بہن کے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں, تو اگر ہمارے بچے ہمیں باپ کہہ کے پکار رہے ہیں تو بہن کے بچے بھی ہمیں باپ کہہ کے پکار رہے ہیں, تو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, کوئی قباحت نہیں. بلکہ اس بات, یعنی یہ اس بچے کا باپ کہنا, یہ علامت سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں بھائی, ہم نے اپنے بچے میں اور دوسرے کے بچے میں کوئی فرق نہیں رکھا, ہم بالکل مساوات اور انصاف کے ساتھ بچوں کو پال لیں. یہ ٹھیک ہے, آپ اگر ایسا کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود اس کی اجازت نہیں ہے کہ بیٹا جو باپ نہیں ہے اس کو باپ کہہ کے پکارے یا باپ کے نام سے پکارے. اس کو قرآن نے کم از کم پسند نہیں کیا. اس کو ہو سکتا ہے کہ بڑا بھائی ہے, اس کے بچے ظاہر ہے کہ اپنے باپ کو باپ کہہ کے پکار رہے ہیں, چھوٹا بھائی اس کے بچے ہیں اور ساتھ رہ رہے ہیں, بڑے بھائی کے بچے نے مثلا باپ کہہ کے پکارا، چھوٹے بھائی کے بچے نے بھی مثلا ان کو باپ کہہ کے پکارنے لگا، تو اب جو سگے بیٹے ہیں وہ اپنے باپ کو چچا کہہ کے پکار رہے ہیں اور اپنے تایا کو باپ کہہ کے پکار رہے ہیں. یہ سوسائٹی میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، اور لوگ برا بھی نہیں مانتے کہ ہاں بھائی صحیح ہے، ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں لہذا کوئی حرج نہیں ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، کام بہت اچھا ہے، یہ عمل برا نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، عمل بہت اچھا ہے، مگر کس نام سے پکارا جائے یہ قرآن خاص انسٹرکشن دینا چاہتا ہے کہ اگر تم ان کا نام نہیں جانتے تو دینی بھائی بناؤ. اچھا دوسری بات، پرانے زمانے میں غلام بنایا، اچھا غلام نکلا، اس کو آزاد کیا، اس کے بعد اس کو اپنا بیٹا بنا لیا. بیٹا بنا لیا تو اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اب اسی کے نام سے کہ بھئی یہ ان کا بیٹا، یہ ان کا بیٹا، اس طرح سے پکارا جاتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس کے بیٹے کے نام سے نہیں، جو جس نے اس کو آزاد کیا ہے اس کے نام سے پکارا جائے. یہ وجہ کیوں پیش آئی مجھے تھوڑی سی اس کی تاریخی تفصیل بتانا پڑے گی ورنہ بات نامکمل رہ جائے گی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان اسلام سے پہلے کئی تجارتی سفر کیے، اور یہ تجارتی سفر جناب خدیجہ کے حوالے سے ہوتے رہے. جناب خدیجہ مختلف مقامات پر تجارتی قافلہ بھیجتی تھی جن میں اللہ کے رسول کو قائد بنایا جاتا تھا، اور اللہ کے رسول یہ تجارتی قافلہ لے کے جاتے تھے. تو کچھ مقامات پر اس طرح کے واقعات پیش آتے تھے جو اس زمانے کے اعتبار سے بالکل نارمل اور نیچرل تھے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، مگر اس زمانے کے حوالے سے بالکل نارمل اور نیچرل سوال تھا، نیچرل باتیں تھی وہ. اللہ کے رسول، اچھا عربوں کا ایک بہت بڑا سالانہ میلہ لگتا تھا، جیسے ہمارے یہاں عید بازار لگتا ہے سال میں ایک مرتبہ مثلا، عید بازار، اور وہ سارے شہر کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یا مثلا سالانہ نمائش لگتی ہے تو بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. عربوں کے یہاں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا جس کا نام ہوتا تھا اوقاز کا بازار. اوقاز میں بازار لگا کرتا تھا، اوقاز کا بازار، اور وہاں سب کچھ ہوتا تھا. ہمارے یہاں جو نمائش ہوتی ہے، پرانے زمانے کی نمائش اگر کسی کو یاد ہو، آج سے 40 سال پہلے جو نمائش لگا کرتی، اگر ان کو یاد ہو تو ان کو یہ بھی یاد آ جائے گا کہ جو اس وقت جس جگہ کا نام نمائش رکھا گیا، اس کا نمائش نام کیوں رکھا گیا ہے، ان کو یہ بھی یاد آ گیا ہوگا. یہی وہ جگہ ہے 40 سال پہلے جہاں نمائش لگا کرتی تھی، آج جو شہر کا بالکل مرکز بن گیا ہے. 40 سال پہلے بالکل ویرانہ تھا اور بہت بڑی جگہ، پورا میدان تھا، اور وہاں نمائش لگا کرتی تھی، اور سیکیورٹی کے ایسے مسائل نہیں تھے جیسے آج پیدا ہو گئے. بہت بہت تو اگر جھگڑا ہو گیا تو کسی نے ایک دوسرے کو چھری مار دی تو اس میں بھی واویلا مچ جاتا تھا کہ ارے چھری مار دی، چھری مار دی. اور آج تو کلاشن کو چلا کے 40 آدمی کو ایک ساتھ لمبا لٹا دیا جاتا ہے، معمول کی بات ہے، اخبار میں نیوز آ جاتی، بات ختم ہو جاتی. تو اب جس طرح سے وہ نمائش لگا کرتی تھی اس میں ہر چیز ہوا کرتی تھی، یہاں تک کہ ڈانس اور گانے وغیرہ سب کچھ وہاں ہوتے تھے، اور ڈانس ناچنے والی عورتیں وغیرہ بھی ہوتی تھیں. اوقاز کا بازار بھی اسی طرح بازار لگا کرتا تھا جس میں چیزیں بھی بیچی جاتی ہیں، میوزک بھی ہو رہا ہے، ڈانس بھی ہو رہا ہے، غلام بھی بیچے جا رہے ہیں، کنیزیں بھی خریدی جا رہی ہیں، سب کچھ ہوتا تھا وہاں. اوقاز کے بازار میں اللہ کے رسول کا ایک مرتبہ گزر ہوا تو وہاں ایک لڑکا بیچا جا رہا تھا، اللہ کے رسول کو پسند آ گیا، رسول نے وہ لڑکا بازار سے خرید لیا، خرید کے اپنے پاس لے آئے مکہ میں. مکہ میں جب لے آئے، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، مکہ میں جب لے آئے تو ظاہر ہے کہ جس کا سرپرست رسول ہو اس کی تربیت کیسے انداز سے ہوگی، لہذا اس بچے کی تربیت و پرورش رسول کے ہاتھوں ہونے لگی. اور یہ بچہ اتنا خوش تھا رسول کے پاس، اتنا خوش تھا. اچھا اوقاز کے بازار میں جو بیچا جا رہا تھا، یعنی غلاموں کو بیچا جا رہا ہے، کنیزوں کو بیچا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی ہوگی، اور جو جنگ جیت گیا ہوگا اور سامنے والوں کو سب کو گرفتار کر کے سب کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو کنیز بنا لیا، اور یہ بازار میں لا کر ان کو بیچ دیا. ایسے بازار سے رسول نے یہ لڑکا خرید لیا. بعد میں جو لڑکے کا حقیقی باپ تھا، اصل میں وہ کسی قبیلے کا سردار تھا، اس کو پتا چلا کہ اوقاز کے بازار میں میرے بیٹے کو بیچا گیا. اچھا کس نے خریدا؟ کہا مکہ کے ایک سردار نے خریدا. عام طور پر اگر جستجو کرے تو پتا چل جاتا ہے کہ کہاں بیچا گیا، کس نے خریدا، لہذا اس کو پتا چل گیا کہ مکہ کے سردار نے خریدا. اچھا کیا نام ہے؟ نام بتایا کہ اس نام کے سردار نے خریدا. وہ اپنے علاقے سے ہوتا 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 مکہ شہر میں آیا. پتا چلا کہ ہاں میرے بیٹے کو یہیں کسی سردار نے خریدا. کس نے خریدا؟ لوگوں نے کہا کہ رسول نے خریدا, پہنچا دیا رسول تک. اس زمانے میں بھی اعلان رسالت نہیں کیا, پہنچا دیا رسول تک. جب یہ رسول تک پہنچا کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو قاص کے بازار سے خریدا ہے, جتنے کا آپ نے خریدا میں اتنے پیسے آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, میرا بیٹا مجھے دے دیے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ پیسے کم ہیں تو میں آپ کو زیادہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں, آپ زیادہ پیسے لے لیجیے مگر میرا بیٹا مجھے دے دیے. اچھا یہ باتیں ہو رہی ہیں رسول کے درمیان اور اس باپ کے درمیان, اور اس کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہوا ہے, یہ باتیں سن رہا ہے. رسول نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں ویسے ہی تمہارے بیٹے کو چھوڑ دیتا ہوں, چلا جائے تمہارے ساتھ, کوئی حرج نہیں. اب بات آ گئی بیٹے پر, لہذا باپ نے بیٹے سے سوال کیا کہ چلو اب تو تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا, تمہارے آقا نے تم کو آزاد کر دیا, چلو اب واپس گھر چلتے ہیں. بیٹے کا جواب کیا تھا؟ بیٹے نے کہا کہ اس شخص نے مجھے اتنی اچھی طرح پالا ہے, اتنی اچھی طرح پالا ہے کہ سگا باپ بھی ایسا نہیں پال سکتا ہے, لہذا میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں ان کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. سگے باپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے. باپ کو غصہ آ گیا, غصے میں آ کر بیٹے نے اس نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا, کہہ رہے تم میں تمہیں اتنی دور سے لینے کے لیے آیا ہوں, تم پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور تم ایک آدمی کے سامنے میری توہین کر رہے ہو, میرے ساتھ نہیں چلو. باپ غصے میں آ گیا اور بیٹے کو آگ کر دیا, مگر یہ رسول کی شفقت کا نمونہ تھا. یہ بات میں بطور خاص اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آگے قرآن کی ایک آیت آنے والی ہے کہ جہاں سارے اختیارات رسول کو دیے جائیں گے, تو اس وقت یہ سوال ذہن میں پیدا نہ ہو کہ بھئی اتنے سارے اختیارات رسول کو کیوں دے دیے. بس اس مثال کو ذہن میں رکھیے کہ جس طرح سے اس بچے کو رسول نے پالا ہے, بالکل اسی طرح سے رسول پوری امت کو پال لیں, ساری امت کو بالکل اسی طرح سے رسول پالنا چاہتے ہیں, بالکل کوئی فرق نہیں. تو اب اگر سارے اختیارات رسول کو دیے جائیں تو تعجب نہ کیجیے گا کہ بھئی ہماری جان کا اختیار بھی رسول کے پاس, ہمارے مال کا اختیار بھی رسول کے پاس, ہماری اولاد کا اختیار بھی رسول کے پاس, بھلا یہ کیسے ہو گیا؟ اگر ہو جائے تو ہم اس کو بہت بڑی خوش نصیبی سمجھیں گے, اس کو بہت بڑی سعادت سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول ہمارے سرپرست بن گئے, یہ ہمارے ولی بن گئے. لہذا اس انداز کا جو معاملہ ہوا, تو اب اس کے بعد اللہ کے رسول, اس کا بات تو چلا گیا, اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس لڑکے کو آزاد کر دیا. یہ غلام تھا, پہلے آزاد کر دیا, کہا آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو. رسول نے جو اخلاقاً کہا جاتا ہے, ایک پیار اور شفقت کی وجہ سے کہا جاتا ہے, آج کے بعد تم میرے بیٹے ہو. جب یہ بات رسول نے اس کے سامنے کہی, پورے مکہ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اب یہ لڑکا رسول کا بیٹا ہے, اب یہ لڑکا رسول کا بیٹا ہے. یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے زید, اور یہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے. اب اگر خدا کی توفیق رہی اور آگے قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے بیان کر سکا تو وضاحت کروں گا کہ کتنا بڑا پرابلم کھڑا ہو گیا تھا آگے چل کر, یہ فقط اپنا بیٹا بنانے کی وجہ سے. اچھا اب قرآن کی آیت آ گئی, لوگ اس کو کہنے لگے زید بن محمد, یہ محمد کے بیٹے ہیں, یہ محمد کے بیٹے ہیں, اسی انداز سے نام لینے لگے. اس لیے کہ پرانے زمانے کے دستور کے مطابق پالے ہوئے بیٹے کو گویا اپنا بیٹا سمجھا جاتا تھا, لہذا زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے. اب قرآن کی آیت آ گئی کہ اگر کوئی شخص تمہارا بیٹا بنتا ہے اور منہ بولا بیٹا بنتا ہے, تو حقیقی معنوں میں یہ تمہارا بیٹا نہیں بنے گا اور یہ باپ تمہارا حقیقی باپ نہیں بنے گا, اور ایسی صورت میں اگر اس کو پکارنا بھی پڑتا ہے تو اس کے حقیقی باپ سے پکارو, یہ پالنے والے باپ کے نام سے نہ پکارو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب لوگوں نے آ کے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم تو اس کو زید بن محمد کہہ رہے ہیں, زید بن محمد کہہ کے پکارتے ہیں, اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں. تو اب رسول نے کہا کہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اس کے مطابق عمل کرو. قرآن کی آیت کے مطابق کیا تھا؟ اس لڑکے کے باپ کا نام تھا حارثہ, لہذا اب لوگوں نے اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا, زید بن حارثہ. اب یہ نام آپ کا جانا پہچانا ہو گیا ہو, زید بن حارثہ. اور یہ زید بن حارثہ وہ ہیں کہ جو آخر وقت تک یہ اور ان کی اولاد اسلام میں بہت بڑے بڑے کردار ادا کرتے رہے, یہاں تک کہ بنی ثقیفہ کا جو واقعہ پیش آیا وہ بھی اصل میں انہی کے بیٹے کا معاملہ تھا. سارا جو اسلام کی ابتدائی تعلیمات تھیں اور جو خدمات تھیں اس میں بھی زید بن حارثہ کا بہت بڑا کردار ہے, اور بعد میں بھی ان کا بہت بڑا کردار رہا تھا. مگر اب یہ بات طے ہو گئی کہ ان کو زید بن محمد نہیں, زید بن حارثہ کے نام سے پکارا جائے گا. اذان محترم، یہ انسٹرکشن دینے کے بعد پھر قرآن نے کہا کہ نبی کو تمہاری جان و مال و ناموس و اولاد پر، تمام چیزوں پر زیادہ حق ہے، یہ ساری انسٹرکشن دینے کے بعد. مگر اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی اچھی بات کہی ہے قرآن، کتنا بڑا احسان کیا کہ نبی کو ہمارا سرپرست بنا دیا. نبی نے یہ جتنے کام انجام دیے، ان کاموں میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، نبی نے ہمارے لیے قربانی پیش کی ہے. مگر حقیقت یہ ہے، جس کی قرآن بھی تائید کر رہا ہے، کہ ہمارے لیے نبی نے قربانی دی، مگر جناب خدیجہ نے نبی کے لیے قربانی دی تھی. ایسا اسباب پروردگار نے فراہم کیا تھا کہ جتنی جائیداد خدیجہ کے پاس تھی، یہ ساری کی ساری نبی کے پاس جائے اور نبی ان کو دین اسلام کی تبلیغ میں استعمال کریں. اور اس حد تک جناب خدیجہ کے عمل کا تذکرہ ہوا کہ قرآن ان کے عمل کو اپنا عمل بنا کے پیش کر رہا ہے. اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، دونوں محسن اسلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، جناب ابو طالب کا بھی کہ کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کر آپ کی پرورش نہیں کی، اور اسی طرح سے جہاں آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو غنی نہیں بنایا. عمل یہ پروردگار اپنا بنا کے پیش کر رہا ہے، مگر تاریخ کی ساری کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ عمل جناب خدیجہ نے انجام دیا. تو ایسا عمل ہے کہ ہاتھ خدیجہ کا تھا، یہ ہاتھ خدا کا ہاتھ بن گیا. اس انداز سے خدیجہ نے نبی کے لیے اپنی دولت کے منہ کھول دیے. جس عورت کے پاس ان کے ڈرائنگ روم میں بہترین قسم کا سامان ہو سکتا ہے، اس زمانے کے اعتبار سے شادی سے پہلے یہ کیفیت ہے، اور جب شیب ابی طالب کی باری آئی تو کیا تھا، وہی عورت جو سب سے زیادہ دولت مند ہے اور سب سے زیادہ شاندار قسم کا ڈرائنگ روم اور مکان ہے ان کا، اسی عورت کے کپڑے میں جا بجا پیون لگے ہیں، جا بجا پیون، اور اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی بیماری کا علاج کرا سکے. اور یہ بیماری بھی کہاں سے لگی ہے، وہی شیب ابی طالب میں، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو لوگوں نے پتے توڑ توڑ کر اپنا پیٹ بھرا، مگر جب درخت کے پتے بھی ختم ہو گئے تو کیا کیا جائے، تو درخت کی نرم نرم ٹہنیوں کو پیس پیس کر لوگوں نے اپنا پیٹ بھرا، مگر جب درخت کی ٹہنیاں بھی نرم نرم ٹہنیاں بھی ختم ہو گئی تو اب کیا جائے، تو درخت کی نرم نرم جڑیں نکال نکال کے دھو کر لوگوں نے استعمال کی. بس جس انداز سے لوگوں نے یہ ساری چیزیں استعمال کی، اسی میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ ایک ایسے پودے کی جڑ جناب خدیجہ کے حصے میں آئی جو زہریلا درخت تھا، اور اس نے جناب خدیجہ کو اس حد تک بیمار کر دیا، اس حد تک بیمار کر دیا کہ اب علاج کرانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، علاج بھی نہیں کرا سکتے. سلام ہو ہمارا ان خاتون پر کہ فقط اپنی دولت قربان نہیں کیے، اپنی جاؤ حشمت قربان نہیں کیے، اپنی جان بھی اسلام کے نام پر قربان کر دی. اور جب شیب ابی طالب کا زمانہ ختم ہوتا ہے، بیماری بہت آگے بڑھ جاتی ہے، کوئی اس کا علاج نہیں ہے، اور بالآخر وہ منزل آ جاتی ہے کہ جناب خدیجہ کو وصیت کرنا پڑتی ہے. اللہ کے رسول نے اس وصیت کے مطابق عمل بھی کیا، مگر ذرا غور کیجئے کہ جب خدیجہ کو دفن کر کے اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے تھے تو ایک ننی سی بچی تھی، 3 سال کی بچی ہے، وہ اپنے بابا کو دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ پورا گھرانہ ماں سے خالی ہو گیا ہے. اب اس کے دل میں کیسی تڑپ اٹھی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ اس نے اپنے بابا کا طواف کیا، اس لیے کہ بابا ابھی جناب خدیجہ کو دفن کر کے آیا. اس بچی نے بابا کے ارد گرد طواف کیا اور ایک سوال کیا، بابا آپ میری مادر گرامی کو کہاں چھوڑا ہے؟ رسول کیا جواب دے، اللہ کا رسول کیا جواب دے؟ بس یہ واقعہ جو مکہ میں پیش آیا تھا اور 13 ہجری کے قریب یہ واقعہ پیش آیا تھا. بے عین ہی یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب خدیجہ کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا اور علی فاطمہ کو دفن کر کے جب گھر پہنچے تھے اور زینب نے علی سے وہی سوال کیا تھا کہ بابا آپ میری مادر گرامی کو کہاں چھوڑ کے آ گئے, تو علی کے پاس اس کا جواب نہ تھا. علی زینب کو کیا جواب دے یہ علی نہیں جانتا ہے. اب بیٹی نے جواب کر کے سوال تو کر لیا کہ بابا آپ میری مادر گرامی کو کہاں چھوڑا ہے, تسلی دینے کی خاطر ایک مرتبہ علی نے کہا ارے بیٹی کیا اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ یقیناً بیٹی زیارت کرنا چاہتی ہے, اس لیے کہ بھائی زیارت کر کے آئے ہیں, حسن ماں کی قبر کی زیارت کر کے آئے ہیں, حسین ماں کی قبر کی زیارت کر کے آئے ہیں, بیٹی ماں کی قبر کی زیارت نہیں کر سکی ہے. پوچھا بیٹی کیا ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہو؟ کہا بابا ضرور ماں کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. علی نے جواب دیا بیٹا ایسا کرو کہ رات ہو جانے تک انتظار کر لو, رات کو میں تمہیں اپنی ماں کی قبر پر لے چلوں گا. اب بے چینی سے سارا دن زینب نے گزارا کہ رات کو ماں کی قبر کی زیارت نصیب ہوگی. عزیزو ان معصومین کی زیارت اتنی اہم ہوتی ہے کہ ہم کئی دن ماں رہ کر آتے ہیں مگر ہمارا جی نہیں بھرتا, جب واپس آ رہے ہوتے ہیں بار بار جی چاہتا ہے کہ آئندہ سال پھر دوبارہ پلٹ کر واپس آئیں. اب زینب سارا دن ماں کی زیارت کا انتظار کرتی رہی, رات کا وقت آ گیا, ایک مرتبہ بابا کے پاس آئی, بابا آپ نے کہا تھا کہ رات کو ماں کی قبر کی طرف لے چلوں گا, اب لے چلیے زیارت کرنے کے لیے. علی نے کہا بیٹا ٹھہر جاؤ, اگرچہ رات ہو گئی ہے مگر ابھی بازاروں میں چہل پہل ہے, ذرا لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں, اس کے بعد میں تجھے ماں کی قبر کی طرف لے چلوں گا. یہاں تک کہ زینب نے اور انتظار کیا, اتنا انتظار کیا کہ بالکل آدھی رات کا سناٹا چھا گیا, بالکل تاریکی چھا گئی. اب پھر دوبارہ زینب نے یاد دہانی کرائی, بابا اب تو سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, بالکل رات تاریک ہو گئی ہے, اب ماں کی قبر کی طرف لے چلیے. علی نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو. اب زینب کو لے کر چلنے لگے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ زینب مکمل حجاب میں ہے, اگرچہ حجاب واجب نہیں ہے مگر اس کے باوجود زینب نے مکمل حجاب کیا ہے, مگر اس کے بعد بھی علی نے زینب کے حجاب کا کیا انتظام کیا؟ ارے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا آگے آگے چلو, حسن و حسین گھر سے باہر نکل کر آگے آگے چلنے لگے. علی نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا بیٹا تم میرے پیچھے پیچھے چلو. ایک مرتبہ حسن و حسین آگے آگے, علی درمیان میں, ان کے پیچھے پیچھے زینب چل رہی ہیں, رات کی بالکل تاریکی ہے. اب ماں کی قبر کے قریب پہنچے, بے ساختہ زینب دوڑ کر ماں کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دینا چاہتی ہے مگر علی نے ہاتھ تھام دیا, نہیں بیٹا نہیں ٹھہر جاؤ. ارے حسن حسین کو حکم دیا ماں کی قبر پر جو چراغ روشن ہے پہلے اس چراغ کو گل کر دو, ایسا نہ ہو اس تاریکی میں بھی کوئی اجنبی وہاں سے نکلے اور اس کی نگاہیں میری بیٹی پر پڑ جائیں. عزیزو مولا کو آدھی رات کی تاریکی میں بھی گوارا نہیں تھا. بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, مولا ارے آپ نے 10 ہجری میں یہ اہتمام کیا زینب کے پردے کا, 61 ہجری میں دیکھیے یہی کوفہ شہر ہے مگر رات کی تاریکی نہیں روزے روشن ہے. مولا ارے آپ کے جنازے کو کاندھا دیتے وقت بھی یہ تاکید کی گئی تھی اور شہزادی کے جنازے کے وقت بھی یہ تاکید کی گئی تھی, جب لے کے چلے تھے تو کوئی دیکھنے والا نہ تھا فقط حسن و حسین تھے. مولا ارے کوفہ کا بازار بھرا ہوا ہے اور یہ کمینوں کا مجمع ہے, کوئی پتھر مارتا ہے کوئی جملے کستا ہے. ارے 61 ہجری میں ایسے حالات تبدیل ہو گئے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ایم انقلبین ینقلبون. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے چاہردہ معصومین کا واسطہ، بالخصوص جناب خدیجہ کی ان خدمات اور ان مصائب کا واسطہ کہ جن کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں. پروردگارہ خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے جہاں جہاں موجود ہیں، بالخصوص یہ سارے مومنین، ان کو تمام آفات سماوی و ارضی سے محفوظ فرما. پروردگارہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی تمام ضروریات کو پورا فرما. خدا بندہ ہمیں علوم آل محمد سیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم شرک و کفر کو سر نگو فرما. خدا بندہ جہاں جہاں مسلمان کافروں سے برسر پیکار ہیں، ان تمام مقامات پر مسلمانوں کو مکمل فتح و کامیابی نصیب فرما. یہ کافر، یہ منافقین، یہ مشرکین اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما. ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں شامل فرما، اور حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. بطور خاص ایک دعائے صحت کی گزارش ہے، سیدہ زری زہرا بنت سیدہ روشن زہرا اور حیدر علی لاخانی بیمار ہیں، ان کے لیے بطور خاص کہا گیا ہے. خداوندہ بیمار کربلا کا واسطہ، ان کی بیماری کو جلد از جلد دور فرما، اور اس دعا کے قبولیت کے لیے اور باقی جو دعائیں یہاں مانگی گئی ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی اپنی دعائیں، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے گزارش کی گئی ہے کہ تین مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھیے. قبل اس کے کہ میں مرحومین کے نام آپ کے سامنے پڑھوں سورہ فاتحہ کے لیے، ایک اعلان اور سماعت فرما لیجئے کہ آج ابھی 15-20 منٹ کے بعد بطور خاص ایک فکری نشست کا اہتمام کیا گیا ہے. یہ قریب 15-20 منٹ کا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد یہ گفتگو شروع ہو جائے گی. آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے ظہور امام کے بعد کی زندگی کیسی ہوگی. اس ٹاپک پر ڈسکشن کے بعد آپ کے سوال و جواب بھی شامل کیے جائیں گے. زیادہ سے زیادہ صاحبان ایمان سے شرکت کی گزارش ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو چائے کا وقفہ ہوگا اس وقفے کے بعد فوراً بعد یہ گفتگو شروع ہوگی اور تقریباً 30-35 منٹ کی تقریر ہوگی. اس کے بعد آپ کے سوالات ہوں گے اور جس قدر آپ کی دلچسپی ہوگی اسی قدر یہ گفتگو جاری رہے گی، ورنہ 40-45 منٹ ہو سکتا ہے 50 منٹ کے اندر یہ گفتگو مکمل ہو جائے. تو یہ 15-20 منٹ کے وقفے کے بعد یہ گفتگو ابھی شروع ہونے والی ہے. سورہ فاتحہ کی التماع سے شہید علی اصغر فیدانی، رضوان رضا غلام علی راجیہ، غلام حسین ایوی ڈی، یوسف علی علی محمد پردھان، حیدر علی علی محمد پردھان، سلطان علی علی محمد پردھان، سمین فاطمہ اسماعیل پونا والا، زکیہ خاتون محمد حسین، رجب علی اللہ رکھیا سون جی، شیرین بھائی فضل محمد، عارف علی رشید، خیر النساء غلام علی لاکھاپور والا، یوسف علی دیوجانی، ڈاکٹر محمد حسین دیوجانی، رضا حسین راجانی، غلام حسین محمد علی سلیمان، راج محمد محمد علی، محمد حسن راج محمد، قاسم علی ولی دریانی، یوسف علی جعفر علی پیرانی، سکینہ بائے راج محمد یا رائے محمد بازنی، فدا حسین بھائی، حسن بھائی فدا، سکینہ بھائی فدا، رباب بھائی وزیر علی اور باقی تمام مرحومین کے لیے. اور ان کے ساتھ ساتھ غلام عباس محمد افضل لاخانی، داؤد علی جعفر علی لاخانی، یہ بطور خاص چہلم کے جن کی مجلس ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ ہے. غلام عباس محمد افضل لاخانی، داؤد علی جعفر علی لاخانی، روشن علی حسن علی لاخانی، شیر بانو موہن بھائی ویرانی، جمن علی جعفر علی لاخانی، فضا بانو غلام حسین نایانی اور آپ تمام کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.